بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے فیضیاب ہو. اس مہینے میں خاص طور پر رمضان کے حوالے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر رمضان کی حقیقت کیا ہے، اس میں روزے کے کیا معنی ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کن دائیات کو انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی طرح رمضان کے اندر مختلف عبادات، مثال کے طور پر اعتکاف ہے، تراوی ہے، ان کی حقیقت کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. اسی طرح عید الفطر رمضان کے ساتھ متصل ہے، اس کے بارے میں بعض سوالات ہم لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی مہینے میں ایک عظیم الشان رات لیلۃ القدر بھی آتی ہے. اس رات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس پہلو سے بھی متعدد سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس موقع پر ان سوالات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جناب جاوید احمد صاحب غامدی سے گزارش کی ہے کہ وہ ان سوالات کے بارے میں، ہمارے ذہنوں میں جو مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں. جناب جاوید احمد صاحب غامدی گزشتہ 30 برس سے علوم دین پر تحقیقی کام انجام دے رہے ہیں. ادارہ علم و تحقیق المورد کے بانی اور صدر ہیں اور اشراق کے مدیر ہیں. ان کی تصانیف میں البیان، میزان، مقامات اور برہان شامل ہیں. میں جناب جاوید احمد صاحب غامدی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سوال کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ سے کروں گا. ایک یہ کہ سوال جو بھی کیا جائے وہ موضوع سے متعلق ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں، سوال کے بارے میں اور جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی طرف سے آنے والے جواب کے بارے میں اگر مزید سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ کاؤنٹر کوسچن بھی کر سکتے ہیں. تو سوال کا آغاز کرتے ہوئے پہلی بات میں جاوید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزہ کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ کیا چیز انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں جی، آپ نے اس نشست میں مجھے یہ موقع دیا ہے کہ جو سوالات بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ میرے سامنے رکھیں، اور میں اپنے علم کی حد تک یہ کوشش کروں کہ دین کا نقطہ نظر آپ حضرات پر واضح کیا جائے. روزے کے بارے میں اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہماری دینی عبادات میں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل عبادت ہے. رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، عام دنوں میں بھی بعض اوقات نفل روزے رکھے جاتے ہیں. ہمارے مذہبی میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کی جائے. عربی زبان میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی رک جانے کے ہیں، کسی چیز کو چھوڑ دینے کے ہیں، کسی چیز سے اجتناب کرنے کے ہیں. اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی جس چیز کو ہم روزہ کہتے ہیں یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے کہ روزہ جس طرح ہم پر فرض کیا گیا ہے اسی طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. بنی اسماعیل عرب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ بھی روزے کی عبادت سے پوری طرح واقف تھے. وہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ روزہ کیا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے تمام ادیان میں روزے کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اس کو ایک عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے. تو روزے کے بارے میں یہ باتیں تو بالکل مانی ہوئی، تسلیم شدہ باتیں ہیں، جس میں ہم مسلمان کوئی زائد بات نہیں کہتے. ہندو لوگ بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہود بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. روزہ اگرچہ ہماری زبان کا لفظ ہے اور دوسری زبانوں میں اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو کچھ اس سے مدعا ہوتا ہے یا جو اس کا مصداق ذہنوں میں آتا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، یا عربی زبان میں جس کو صوم کہا جاتا ہے، یا اس کے حوالے سے ماہ رمضان کو ماہ صیام کہا جاتا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھانے پینے پر پابندی عائد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزے کی نیت سے کھانے پینے پر پابندی عائد کرنا، ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کرنا، کم و بیش تمام مذاہب میں یہ روزے سے مراد لیا جاتا ہے. اس میں کچھ تھوڑے بہت اختلافات ضرور پیدا ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ قدر مشترک کہہ سکتے ہیں. دنیا کی لذتیں، خواہشیں، یہ چیزیں ہیں جن میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اس میں بہت سے دوسرے معمولات انجام دیتے ہیں. اگر آپ کسی چیز سے کسی آدمی کو روک دیتے ہیں تو گویا روزے کی ایک کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ خود یہود کے ہاں بعض اوقات گفتگو اور بات چیت سے رک جانے پر بھی روزے کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا تھا.
اچھا، اوقات کا بھی اس کے اندر معاملہ ہوتا تھا ان کے ہاں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ روزہ رکھتے ہیں.
جی.
بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے رات کے اوقات میں بھی یہ خیال کیا کہ بعض چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح یہ صورت بھی پیدا ہوئی کہ اس میں ایک وقت میں کھانا کھا لیا جائے یا کوئی چیز کھا لی جائے. ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے بعض اوقات دو دو تین تین دن کے لیے کھانے پینے سے اجتناب کیا. تو اوقات کے بارے میں اختلافات تو رہے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ روزہ بعض ایسی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے جو عام حالات میں مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس عبادت کا اجر دیں گے اور میں اللہ کی اطاعت میں یہ کام کر رہا ہوں. جب آدمی کسی اس طرح کی چیز سے رک جاتا ہے تو بالعموم اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ تین صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ وہ منعم حقیقی ہے، جب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی شان کا ایک غیر معمولی احساس ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے. اس سے محبت کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، خوف کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. ان دونوں کے امتزاج سے جب ایک معبود حقیقی کے ساتھ ہمارے اندرونی جذبات ایک اتصال پیدا کرتے ہیں تو وہ ایک مخصوص نوعیت کے خضوع میں بدل جاتے ہیں، یعنی ہمارا دل جھک جاتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بالکل عاجز اور حقیر مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اس کی عظمت بے پناہ ہے، اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جب خارج میں آتی ہے تو پرستش کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یہ قیام، قعود، رکوع، سجود، دعا، مناجات،
جی،
یہ سب چیزیں پرستش ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کسی کی ہستی کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں تو فطری طور پر اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. اس چیز کو اطاعت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا معبود ہے اور ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے، اس کے دین پر یا اس کی کسی بات پر کوئی زد پڑ رہی ہے، تو فطری طور پر ہمارے اندر اس کے لیے حمیت اور حمایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنی محبوب ہستیوں کے لیے دوسروں سے لڑ جانا چاہتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدافعت کریں. تو یہ مدافعت کا جذبہ، یہ حمیت کا جذبہ، یہ حمایت کا جذبہ، یہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے. یعنی دنیا میں جن ہستیوں کو بھی معبود مانا گیا ہے ان کے لیے یہ تینوں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں. پرستش کے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بات مانتا ہے، حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، حمیت اور حمایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو پھر انسان ان چیزوں کو علامتی طور پر ظاہر بھی کرتا ہے.
اچھا.
یعنی پرستش میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو جذبات ہیں اس کے پیدا ہو گئے، دل جھک گیا، آپ کے دل و دماغ میں خاص کیفیت پیدا ہو گئی. لیکن انسان یہی نہیں رکتا، وہ پھر علامتوں کی زبان میں اس کا اظہار کرتا ہے. یہ رکوع، سجود، دعا، مناجات، قیام، قعود کیا ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں. بین ہی یہی صورت اس معاملے میں بھی ہوتی ہے کہ اطاعت کو کیسے ظاہر کیا جائے. تو علامتی لحاظ سے یا ایک کہیے کہ سمبولک ایکسپریشن کے طریقے پر اطاعت روزے میں بالکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یعنی وہ چیزیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں، کھانا پینا کبھی ممنوع نہیں ہوتا، اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات کبھی ممنوع نہیں ہوتا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے ہیں. تو گویا یوں سمجھیے کہ اپنے وجود سے مجسم اطاعت بن جاتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو روزے کے دوران میں ایک ایک لمحے میں یہ شعور ہمارے اندر موجود ہوتا ہے کہ ہم اطاعت میں کھڑے ہیں. پیاس لگ رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، آپ کے سامنے سارے دائیات موجود ہیں لیکن آپ رکے ہوئے ہیں، آپ اس طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی برتر ہستی ہے جس کا حکم ہے کہ آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی، کھانا آپ کے سامنے، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روکنے والی نہیں ہے، تو آخر کسی کی اطاعت ہے نا جس کی وجہ سے آپ رک گئے ہیں، تو اطاعت کا علامتی اظہار، اس کا سمبولک ایکسپریشن یہ روزہ ہے۔
شرکاء سے گزارش ہے کہ وہ اس میں سوالات کا سلسلہ شروع کیجیے۔
ایک عملی مسئلہ ہے جو خواتین کو گھر میں کھانا پکانے پیش آتا ہے، خاص طور پر مہمان آنے والے ہوں تو اس کا ذائقہ کیا ہے، تو چکھ کر اگر تھوک دیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
دیکھیے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ روزے میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو کسی بھی درجے میں روزے کی روح یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت کا اس میں تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے منافی ہو۔ خاوند کا خوف ہے، یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس پر بہت جزبز ہوں گے یا اعتراضات کریں گے، یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اگر نمک زیادہ ہو گیا یا مرچ زیادہ ہو گئی تو کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس میں بس اس حد تک مجبوری کے عالم میں آپ کوئی چیز چکھ کے پھینک سکتے ہیں، اور اس میں امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔
جہاز تقریباً 3,500 فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے، جہاں پر سورج کے غروب ہونے کا کوئی ٹائم یا اندازہ نہیں ہوتا، اس صورت میں کس وقت پر روزہ افطار کر سکتے ہیں جہاز میں؟
سورج جہاز میں بھی غروب ہوتا ہے لیکن تاخیر سے غروب ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر اس وقت ہم 5:15 بجے افطار کر رہے ہیں اور آپ یہاں سے کراچی کے لیے پرواز کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو۔ تو میرے نزدیک تو ترجیح اسی بات کی ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں جب سورج غروب ہو تب آپ روزہ کھولیں، اس لیے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ پرواز کر رہے ہیں، سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور آپ روزہ کھول لیں۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ آپ روزے کو فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پورا کریں۔ غروب آفتاب پاکستان میں اور وقت ہوتا ہے، سعودی عرب میں اور وقت ہوتا ہے، یورپ میں اور وقت ہوتا ہے، امریکہ میں اور وقت ہوتا ہے، تو جب زمین پر آپ اوقات کے فرق کے ساتھ جہاں ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے روزہ افطار کرتے ہیں تو آسمان اور فضاؤں میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔
نہیں، اس میں بعض ایسے ممالک یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تو ان جگہوں پر کیا حکم ہوگا پھر؟
یہ استثنائی صورت ہوگی، یعنی کسی جگہ پر اگر سورج غروب نہیں ہوتا، واقعی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں بھی افق پر آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں،
جی جی،
اور 24 گھنٹے سے زیادہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں اجتہاد کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، یعنی قریب کے کسی علاقے کے لحاظ سے آپ روزہ رکھ لیں گے، روزہ افطار کر لیں گے۔
صحیح۔
اس میں عام طور پر جن ممالک میں یہ صورت پیدا ہوئی ہے 2 طریقے اختیار کیے گئے۔ ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ قریب کسی جگہ کے اوقات کی پیروی کر لی جاتی ہے۔
اچھا۔
دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ سعودی عرب کے اوقات کی پیروی کر لی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔
صحیح۔
اس میں روزے کی روح کو قائم رکھتے ہوئے جو طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے گا، امید ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔
جی بالکل۔
یعنی اصلی مقصود تو یہ ہے نا کہ ایک خاص وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے وہ چیزیں ممنوع قرار دے لیتے ہیں جو عام حالات میں آپ کے لیے مباح ہیں۔
بالکل۔
اس میں عام جو صورتحال ہے دنیا میں اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فجر سے غروب آفتاب تک کا وقت مقرر کر دیا۔ اگر کہیں یہ صورت نہیں ہے تو جس طرح نماز کے اوقات آپ اجتہاد سے متعین کرتے ہیں، ایسے ہی روزے کے اوقات بھی اجتہاد سے متعین کرتے ہیں۔
جاوید صاحب، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیہ 184 میں یہ بیان ہوا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ دو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، پہلی یہ کہ آدمی اگر سفر کی حالت میں ہو یا مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے۔ اس بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی اگر کوئی دوسری مشکل پیش آ جائے، مثال کے طور پر کسی بچے نے امتحان دینا ہے یا کوئی اسی طرح کا دوسرا کوئی ایسا ابتلا ہو گئی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی اسے رخصت دی جا سکتی ہے؟ اور اسی آیت کے جو دوسری بات بیان ہوئی ہے، وہ عدد لذین یتیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود روزہ نہ رکھے تو وہ ایک مسکین کا فدیہ دے کر یا ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس روزے کی تلافی کر سکتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا یہ رخصت آج بھی باقی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ کسی کو کھانا کھلا دے، اس کے روزے کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟
دیکھیں جی، اصولی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں کوئی قانون بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پر پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کر دیا جاتا ہے. یہی طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے، یہی طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام بیان کرتے ہوئے اختیار کیا ہے، اور اگر قدیم صاحب کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ بڑا عملی طریقہ ہے، یعنی آپ کسی چیز کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں گے اور بالکل اس کے حدود قیود جامع اور معنی طریقے سے بیان کرنا چاہیں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ابلاغ ہی دوسروں تک ہو سکے. عام طور پر انبیاء علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو صورتیں بالعموم پیش آتی ہیں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ غور کیا جاتا ہے کہ یہ صورتیں اگر اللہ تعالیٰ کی رخصت کا باعث بنتی ہیں تو اس سے ملتی جلتی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، تو علمی اور عقلی لحاظ سے ان کا جائزہ لے کر آپ ان صورتوں کو ان سے ملحق کر دیتے ہیں. یہ دین کے تمام معاملات میں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی جن جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون سازی کر دی ہے ان میں جب سوال پیدا ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا باعث کیا ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ رخصت دی گئی ہے، مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہو جاتا ہے، سفر میں کیا صورتحال ہو جاتی ہے. وہ صورتحال کسی اور شکل میں اگر پیدا ہو جائے گی تو وہاں بھی اسی طرح حکم کا اطلاق ہو جائے گا. چنانچہ ہمارے فقہا نے بھی اسی اصول پر دودھ پلانے والی ماں کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے، اسی طرح سے حاملہ عورت کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے. پیر فانی کے لیے، بوڑھا آدمی ہے اب اس کے اندر کوئی طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، اس کے لیے بھی یہی قانون بیان کیا ہے. ایسی بہت سی شکلیں اور بھی پیدا ہو سکتی ہیں، تو ان میں ایک فقی اجتہاد کر کے وہی رخصت لوگوں کے لیے بیان کر دے گا. جو چیز مقصود ہے وہ بالکل واضح ہے، یعنی آدمی معذور ہو گیا، اس کے لیے مشکل پیدا ہو گئی، یہ چیز اس کے لیے بڑی مشقت کا باعث بن جائے گی، تو جہاں کہیں اور یہ صورت پیدا ہو رہی ہے وہاں اس حکم کا امتداد آپ کر دیں گے، اس کو پھیلا دیں گے، وہاں تک بھی پہنچا دیں گے. یہ چیز کوئی روزے ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، دین کے تمام احکام میں. دوسرے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، تو میرے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھنے کی بجائے فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں دی تھی. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض کو، مسافر کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ باقی روزے پورے کرنے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ہر روزے کے بدلے میں. بعد میں یہ اجازت قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ختم کر دی گئی، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، سمجھ میں آتی ہے کیا وجہ ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی آپ نے روزے کا اللہ تعالیٰ کے حکام کا عادی بنانا ہے. لوگ رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیے سارا گھر روزے رکھ رہا ہے، سب لوگ اس میں شامل ہیں. ایک خاص موسم ہے جس میں گویا آپ ایک کام انجام دے رہے ہیں، تو اس میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کے میرے بھی روزے اگر کسی وقت خدا نخواستہ چھوٹ جائیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ بعد میں یہ روزے رکھنے آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک مشکل
ماحول بنا،
ایک پورا ماحول بنا ہوتا ہے رمضان میں. اس مشکل صورتحال کی وجہ سے شروع میں لوگوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ روزہ رکھنے کے بجائے، یعنی بعد میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں، کسی مریض کے چھوٹ گئے ہیں، مسافر کے چھوٹ گئے ہیں، یا کسی خاتون کے اپنے ایام کی پابندی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، تو ان روزوں کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ دے دیں. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہی لوگ اس کے عادی ہو گئے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے دین کے احکام کے ساتھ اپنی مناسبت پیدا کر لی، بس اس کے بعد ختم کر دی.
سر، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ محض اتفاق ہے یا کسی خاص حکمت عملی کے تحت اس مہینے کو سلیکٹ کیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، مگر تقویٰ کا اور نزول قرآن کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں.
اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، اس کی وجہ خود قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں وہ مقدس رات آئی، وہ غیر معمولی اہمیت کی رات آئی، عظمت والی رات آئی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، تو قرآن کا نزول اس مہینے میں شروع ہوا. اگر آپ بالکل منطقی ترتیب قائم کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات مقرر کر رکھی ہے جس میں وہ فیصلوں کی تنفیذ کرتے ہیں، امور مہمہ کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، جبریل امین اللہ کے حکام لے کر نازل ہوتے ہیں. قرآن نے اس کی تفصیل بتائی ہے. یہ رات رمضان میں آ رہی تھی، جب یہ رات رمضان میں آئی اور اسی رات میں تمام ایسے اہم امور انجام دیے جاتے ہیں، اسی رات کو منتخب کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا جائے۔ تو اب لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کا انتخاب ہوا، اور جب رمضان میں قرآن نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس مہینے کو اللہ نے روزوں کے لیے خاص کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ وہ ہے جو آپ نے اپنے اگلے سوال میں سامنے رکھی ہے، یعنی روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، اور قرآن مجید کی پوری دعوت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو تقویٰ کے لیے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور ہمارے دل و دماغ میں جاگزی ہو جائے، ہم اس کے حدود کی پابندی کرنے لگ جائیں، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکنے کے لیے تیار ہو جائیں، جن چیزوں کی اس نے رغبت دلائی ہے ان کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ چیز تقویٰ ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا، اللہ سے اندیشہ ناک ہو کر زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اس چیز کو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن اسی کی دعوت لے کے آیا ہے، یعنی وہ آپ کو کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ یہی دعوت دیتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، آپ کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے، اس پیشی کے موقع کے اوپر آپ کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اپنے علم و عمل کا سارا حساب پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو یہاں محتاط ہو جائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس پر گرفت ہو جائے، کوئی ایسی بات مانیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، کوئی ایسا عمل کر ڈالیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث نہ بنتا ہو۔ تو یہ چیز ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر، اسی کو قرآن اپنی اصطلاح میں تقوی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کا احساس کر کے ان کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ اب رمضان کے بارے میں یا روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس کا مقصد ہی تقویٰ پیدا کرنا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کی دعوت بنیادی طور پر جو چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے، روزہ اصلاً اسی مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ باہمی مناسبت ہے جس کی وجہ سے پھر اسی مہینے کو روزوں کا مہینہ بنا دیا گیا، تاکہ قرآن مجید کا مقصد بھی سامنے رہے اور اس کی تیاری کا مہینہ بھی یہ بن جائے۔ اس سے بہتر شاید قرآن مجید کہ نزول پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی جس مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن نازل کیا گیا ہے وہی چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر شکر گزاری ہے۔ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، یعنی اللہ نے تم کو ہدایت دی اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کی شکر گزاری، اس کی بڑائی بیان کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گویا اس کی عظمت کے اعتراف میں آپ مجسم اطاعت بن گئے اس مہینے میں۔
اچھا، اس میں یہ ایک سوال مزید پیدا ہوتا ہے نزول قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے یا کمبیش عرصے میں نازل ہوا ہے، تو جبکہ یہاں جیسا کہ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ یہاں بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے، تو کیا اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک طرف ایک بات ہے، دوسری طرف دوسری بات ہے۔
دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا رمضان میں، عربی زبان میں فعل ایسے موقعوں پر کسی چیز کی پدا کرنے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب رمضان میں لکھی، تو بعض اوقات یہ چیز پوری کی پوری کتاب لکھنے کے معنی میں بولی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ کہ رمضان میں اس کی ابتدا کی تھی، میں نے رمضان میں لکھنا شروع کیا تھا۔
صحیح،
یہاں اس معنی میں یہ لفظ بولا گیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا، اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، یہ اس کے اس بعض پر اطلاق کیا جا رہا ہے جو اس وقت نازل ہو گئی۔
اچھا، صحیح۔
یہ نفلی روزے سال میں ہم جب چاہے رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسے دن بھی ہیں جن میں یہ ممنوع ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے؟
سال میں جب چاہے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، عرفہ کے دن روزہ رکھنا پسند نہیں کیا گیا، عید کے دن روزہ رکھنا پسند نہیں کیا گیا۔ عرفہ کا دن وہ ہے جس میں آپ میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں، اس میں چونکہ حج کی غیر معمولی مشقت ہوتی ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، لیکن وہاں حاجی یہ روزہ نہیں رکھتے اور اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا۔ عام حالات میں آپ یہاں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو آپ حج نہیں کر رہے ہوتے، لیکن حج کی مشقت کی وجہ سے وہاں حضور نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کی فضیلت بیان کی، لیکن اس کے باوجود نہ خود رکھا، اور صحابہ کرام نے جب جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ نہیں، اس میں آپ نے پسند نہیں کیا روزہ رکھنا۔ عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضور نے اس بات پسند نہیں کیا کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کر لیا جائے، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے یہ کہ یہ چیز تھوڑی عرصے میں بدعت بن جاتی ہے۔
جی سر،
یعنی جمعے کے دن کو چونکہ خاص تقدس حاصل ہے تو اس وجہ سے یہ اندیشہ تھا، باقی آپ جب چاہیں نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی کسی روایت کے حوالے سے کہ عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، کیا یہ تعبیر ہے اس بات؟
یہ اس بات کی تعبیر ہے جو لوگوں نے کر لی ہے۔
اچھا،
ورنہ اصل بات وہی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا بالکل ہی ایک بےہودہ بات ہو جائے گی. آپ خوشی منا رہے ہیں, آپ کھا پی رہے ہیں, افطار کیا ہے آپ نے روزہ, رمضان کا پورا مہینہ آپ نے گزارا ہے. یا اسی طریقے سے اگر عید الاضحیٰ ہے تو وہ قربانی کی عید ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم نے قربانی کی ہے تو کھاؤ کھلاؤ, اس موقع پر اب روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں.
جاوید صاحب, میرا سوال نماز تراویح کی ریفرنس سے ہے کہ اس کی روزوں میں کیا حیثیت ہے اور اس کی سٹینڈنگز اسلام میں کیا ہیں کہ کتنی تراویح ہمیں پڑھنی چاہیے, تراویح کی نماز, اور یہ کیا نفلی عبادت ہے یا واجب یا فرض, اور اس میں کتنا قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے, اور نبی پاک نے اس کو کس طرح سے ادا کی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ پانچ نمازیں تو لوگ پڑھیں گے ہی, آپ تہجد کے وقت اٹھ کر ایک اور نماز بھی پڑھیں نافلۃ لک, یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. اس نماز کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی خاص تاکید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے اس ذمہ داری سے کما حق ہو دبرا ہونے کے لیے آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں, یعنی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بالعموم پڑھتے تھے, یعنی چونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو کسی عذر کے بغیر تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو. حضور نے ایک رمضان میں, یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی. اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے. لوگ بالعموم اس زمانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے, جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آ کے پڑھنا شروع کر دی ہے, تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے, اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے. یہ تہجد کے وقت میں حضور نے پڑھی ہے. چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوف اللیل کے الفاظ ہیں, یعنی آپ جو آپ نے اپنے اعتکاف کے لیے ایک بوریے کا حجرا سا بنایا ہوا تھا اس سے باہر نکلے, اور اس سے باہر نکل کر آپ نے آدھی رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی. یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی. تو لوگ جمع ہو گئے, جب تین دن لوگ جمع ہوئے اور چوتھے دن پھر دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے, ادھر ادھر خبر پھیل گئی کہ حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات تھی. تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے, مسجد پوری بھر گئی لوگوں سے, حضور باہر تشریف نہیں لائے. تو آپ نے فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا, مجھے معلوم تھا کہ تم سب لوگ آئے ہوئے ہو, لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کر دیا. یعنی مجھ پر تو فرض ہے ہی, لیکن تمہارا اشتیاق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی یہ نماز لازمن پڑھنی چاہیے, پھر تم اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے.
یہ واقعہ رمضان ہی
جی رمضان ہی کا واقعہ, رمضان کے مہینے میں یہ ہوا. تو رمضان کے مہینے میں ہی کیونکہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے فطری طور پر لوگ زیادہ اشتیاق کے ساتھ اکٹھے بھی ہوئے رمضان میں. تو حضور نے اس کے بعد لوگوں کو یہ توجہ دلائی اور بس معاملہ ختم ہو گیا, لوگ اپنے طریقے پر یہ نماز پڑھتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے تہجد کی نماز کے بارے میں یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے.
یعنی یہ سوال تہجد کی نماز کے
تہجد کی نماز کے بارے میں کیا گیا. تو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, تم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو. جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے وہ عشاء کے فوراً بعد تہجد پڑھ لیا کریں. یہ جس کو آپ وتر کہتے ہیں یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے.
اچھا,
تو لوگوں نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی, حضور کے بعد بھی لوگ عشاء کے بعد پڑھتے رہے, کچھ لوگ صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے رہے, کچھ لوگ مسجد میں آ کے پڑھنے لگ گئے. کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے, اور یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں قرآن زیادہ پڑھنا بہت پسند ہے, تو انہوں نے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کی اقتدا میں ان کو امام بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی. مسجد نبوی میں یہ صورتحال رہتی تھی, لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں, لوگ مسجد میں بھی آ گئے ہیں, مسجد میں آگے کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے, کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے. سید عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ بے ادبی کا سا انداز ہو جاتا ہے, مناظر سی ہو جاتی ہے, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے دوسرا بھی قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سنا جائے اس کو. تو اس خیال سے کہ یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ پڑھنا ہی چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ایک آدمی کو امام مقرر کر لو. چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کا امام مقرر کر دیا. اب ظاہر ہے کہ جب امام مقرر کیا جائے گا تو پھر لوگ یہ خیال کریں گے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی زیادہ رکعتوں کی اجازت لوگوں کو معلوم تھی, تو اس زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ 23 رکعتیں پڑھنے لگ گئے. وہی 23 رکعتیں ہیں جو ہمارے یہاں زیادہ تر رائج ہو گئی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے اور سیدہ عائشہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آپ بالعموم اس نماز کی 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے. یعنی آپ کا اپنا عمل یہی تھا, لیکن اس کی اجازت لوگوں کو رہی. کم جن لوگوں کو قرآن یاد تھا انہوں نے یہ پوچھا ہوگا حضور سے کہ ہم اس کی رکعتیں بڑھا لیں, تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ان کے علم میں تھی, لہٰذا زیادہ رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے. بعد کے زمانوں میں مدینے میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ 39 تک اور 41 تک یا اس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھتے رہے. تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن مجید ختم کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھی بات ہے آپ قرآن مجید پورا پڑھ لیں, آپ دو مرتبہ قرآن پڑھ لیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی حضور کے زمانے میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ ضرور پہلی رمضان سے قرآن شروع کرنا ہے اور پھر ختم کرنا ہے. لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا قرآن چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے. یہی طریقہ عام طور پر رہا.
نہیں, لیکن اس کی کیا وجہ ہوئی ہے جی, پورے اس عرصے میں یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے علماء کے ہاں بھی اس نماز کو ایک انڈیپینڈنٹ نماز کے طور پر اور خاص طور پر رمضان ہی سے متعلق کر کے دیکھا جاتا ہے؟
اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے
جی
کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو.
جی
یہ معاملہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا, تو بہت سے علماء کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی تھی اس میں یہ اشارہ مضمر تھا کہ اس طریقے سے اس کی جماعت کا اہتمام کر لیا جائے, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی اشارے کو یہ عملی صورت دے دی.
اچھا,
یہ خیال ہوا لوگوں کا. ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے ہے, ایک نقطہ نظر ہے, اس کے اپنے دلائل ہیں لوگوں کے پاس. جو آدمی اس پہ اطمینان رکھتا ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے.
صحیح.
جیسے صاحب, ابھی آپ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز ہے جو فی الحال میں اس کا حوالہ دی, اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تبصرہ جو احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا, جملہ غالباً یوں تھا کہ خشیت ان تفرض علیکم, اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کی موجودگی میں وحی آ رہی تھی, تو یہ امکان موجود تھا کہ اگر مسلمان پڑھیں جیسا کہ آپ نے فرمایا تو ان کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو لازم کر دیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے آ گیا, دوسرا چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں, اب وحی کا کوئی سلسلہ منقطع ہو گیا, اب اس کے فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, چونکہ وہاں پر علت جو بیان کی گئی تھی اس کو چھوڑنے کی وہ اس کے فرض ہونے تھی, چونکہ اب فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا اب اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟
تو تہجد کی نماز اب مسلمان جانتے ہیں کہ ایک نفل نماز ہے, اس وجہ سے وہ تہجد کے وقت میں پڑھیں, وہ عشاء کے بعد پڑھیں, اہتمام کے ساتھ پڑھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصلی چیز یہ ہے کہ یہ نماز حقیقت میں ہے کیا نماز, کیا کوئی الگ نماز ہے جو رمضان میں لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی ہے, یا یہ تہجدی کی نماز ہے جس کو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے اصل اختلاف. یہ نہیں ہے کہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی, پڑھی تو جائے گی, اس لیے کہ نفل نماز ہے, بڑی خیر و برکت کی نماز ہے. اب اختلاف صرف یہ رہ جائے گا کہ یہ اصل میں کوئی زائد نماز ہے, تہجد کی نماز الگ ہے اور یہ نماز الگ ہے, یا یہ وہی نماز ہے جس کو جس کا جی چاہے وہ تہجد کے وقت پڑھ لے اور جس کا جی چاہے وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے. تو یہ اختلاف ہے. اس وجہ سے اگر یہ بات سمجھ لی جائے, یعنی اس کی یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے, تو پھر کسی بحث کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. یعنی نہ عشاء کے بعد پڑھنے والے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. میں نے تو عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت روایتوں میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے. یعنی یہ بیان ہوا ہے تہجد کی نماز کے بارے میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا, اس میں یعنی جو نام اس کے لیے تراوی کا استعمال ہوا ہے, یعنی تہجد کا نام بھی تو استعمال ہو سکتا تھا, تراوی کا لفظ کس سینس میں استعمال ہوتا ہے؟
لوگوں نے اصل میں جب اس نماز کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا, ایک امام مقرر کر دیا, تو 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے, اس کو عربی زبان میں ترویہ کہتے ہیں.
اچھا,
یعنی ایک طرح سے تھوڑی سی استراحت سی ہو جاتی تھی, تو اسی کی جمع تراوی ہے.
اچھا,
اور یہ نام پڑ گیا. ویسے صحابہ کرام کے زمانے میں اس کو قیام اللیل کہا جاتا تھا,
جو تہجد ہی کی نماز کے لیے.
مگر رسول اللہ وسلم سے کسی روایت میں یا صحابہ کرام سے کسی روایت میں تراوی کا لفظ استعمال نہیں ہوا.
سر, میں یہی جاننا چاہتی تھی کہ رات کی جو آخری نماز ہے, یعنی نوافل کی صورت میں جو ہم پڑھتے ہیں, کسی جگہ ہم اسے وتر کہتے ہیں, کسی جگہ ہم اسے تراوی رمضان میں کہتے ہیں, رات کو اگر لیٹ اٹھ کے پڑھتے ہیں تو تہجد کہتے ہیں. سر, یہ ناموں کا جو ڈفرنس ہے, یہ بھی کوئی انڈیکیشن ہوگی ڈیفینیٹلی, وہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ہم وتر کیوں کہتے ہیں, تراوی کیوں کہتے ہیں, تہجد کیوں کہتے ہیں, یہ کیا فرق ہے؟
ایک ہی نماز ہے، مختلف پہلوؤں سے اس کے مختلف نام رکھ لیے گئے ہیں. تہجد کا مطلب ہے نیند توڑ کر اٹھنا، چونکہ عام طور پر لوگ سونے کے بعد اٹھتے تھے اور اٹھ کر یہ نوافل پڑھتے تھے، تو اس کو تہجد کہا گیا. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مفہوم میں آیا ہے، وہ من اللیل فتہجد بھی، یعنی آپ نیند توڑ کر رات میں اٹھیے اور اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طریقے سے نماز پڑھیے. تو یہ تہجد کا لفظ جو ہے یہ وہاں سے اختیار کر لیا گیا. قیام اللیل، رات کے وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں، تو قیام اللیل کا لفظ استعمال کیا گیا. اچھا، یہ لفظ بھی قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے. سورہ مزمل میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے، وہاں یہ قم اللیل الا قلیلا، تو اس سے قیام اللیل کی تعبیر اختیار کر لی گئی، رات کے وقت کا قیام. یہ لفظ بھی گویا یوں سمجھیے کہ ایک خاص قرآن مجید کے اسلوب سے اخذ کر کے لوگوں نے اس نماز کے لیے اختیار کر لیا ہے. ایسا ہی معاملہ تراویح کا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب بعد کے زمانے میں لوگوں نے ایک خاص طریقے سے چار چار رکعتوں کے بعد بیٹھنا شروع کیا اور پھر اس میں ترویح یعنی گویا راحت کے کچھ وقفے آنے شروع ہو گئے، تو اس کی جمع تراویح یہ لفظ استعمال ہونے لگ گئے. ایسا ہوتا ہے، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے نام دیتا چلا جاتا ہے.
وتر کا لفظ،
وتر کیونکہ یہ نماز ہمیشہ تاک پڑی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو وتر بھی کہہ لیتے ہیں. یعنی جس طرح مغرب کی نماز ہمیشہ تاک پڑتے ہیں، وہ کبھی جفت نہیں پڑی جاتی، چار رکعت نہیں پڑی جاتی، کبھی بھی تین رکعت پڑی جاتی ہے، تو ایسے ہی تہجد کی نماز بھی ہمیشہ تاک پڑی جاتی ہے. آپ تین رکعت پڑھیں گے، پانچ رکعت پڑھیں گے، سات پڑھیں گے، نو پڑھیں گے، گیارہ پڑھیں گے، چونکہ تاک پڑی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو وتر کہتے ہیں.
سر، تو ہم مغرب کی نماز کو وتر کیوں نہیں کہتے؟
مغرب کی نماز کو بھی وتر ہی کہتے ہیں، چنانچہ حدیث میں نے جیسے کہ عرض کیا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دن کے وتر ہے.
روزے کی حالت میں روزہ بہلانے کے لیے آتن آدمی مختلف تفریح میں شاغل، فلم دیکھ لی، شطرنج کھیل لی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، گپ شپ، اس طرح کے بہت سارے مشاغل اختیار، اس کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟
دیکھیے، بہت سی چیزیں جو عام زندگی میں جائز ہوتی ہیں، آدمی اگر تفریح کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں ہم اس کے اوپر کوئی نکیر نہ کریں، لیکن روزے کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے. روزے میں آپ مجسم اطاعت بن کر رہتے ہیں. اس کا مقصود کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا. تو اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا تو پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزے کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. آپ نے اپنے لیے کھانے پینے پر پابندی عائد کر لی، ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کر لی، لیکن وہ اصل چیز جو پیدا کرنا مقصود ہے اس کے لیے پورا سامان کر لیا ہے کہیں پیدا نہ ہونے پائے، تو اس کا کیا فائدہ؟ یعنی آدمی جھوٹ بول رہا ہے روزہ کھول کر، آدمی دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو روزہ کھول کر، آدمی غیبت کر رہا ہے روزہ کھول کر، اور اسی طرح سے لغو چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں. مقصد تو یہ تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کا شعور اس کے اندر راسخ ہوتا، وہ اس وقت کو بہترین چیزوں میں اور بہترین کاموں میں استعمال کرتا، نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، نوافل پڑھتا، اپنے علم میں اضافہ کرتا. تو روزے کا اصلی مقصود بالکل اس سے باطل ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیزیں عام حالات میں جائز ہو سکتی ہیں، جائز اور ناجائز ہونے کا سوال نہیں ہے. کھانا پینا بھی عام حالات میں جائز ہے، سوال یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے کھانے پینے پر تو پابندی عائد کر لی، ایک بالکل مباح چیز جو کسی حال میں ناجائز نہیں ہوتی اس پر پابندی عائد کر لی اور اپنے آپ کو لغویات میں مصروف کر لیا، تو پھر کیا چیز پیدا ہوئی؟ یعنی روزے کا شعور ہی ختم ہو گیا، احساس ہی ختم ہو گیا. آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر پابندی لگائے ہوئے ہیں اور ادھر ان چیزوں میں اپنے آپ کو منہمک کیے ہوئے ہیں جن میں خوشنودی حاصل ہونا تو ایک طرف رہا، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائیں کہ یہ کن لغویات میں تم نے یہ سارا وقت صرف کر ڈالا ہے. تو روزے کا اصلی مقصود سامنے رہنا چاہیے. یعنی روزہ ایک عبادت ہے، عبادت کے دوران میں آپ کو عبادت کی کیفیت میں رہنا چاہیے. صبح سے لے کے شام تک یہ محض ایک نہ کھانے پینے کا عمل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، سوال یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتے ہیں نا. حضور نے بھی یہ فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مناجات کرو، تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، کوئی اور اچھی بات جو تمہارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئے اس کے لیے نماز ہے. تو اگر آپ نماز پڑھنے کے دوران میں کوئی ایسا کام کریں جو بظاہر بالکل جائز ہے، بات کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بات کرنے پر بھی نماز میں پابندی لگا دی گئی، کیونکہ حضور نے جب پوچھا گیا کہ یہ پہلے تو ہم کچھ بات بات کر لیتے تھے، لوگ سلام کا جواب دے لیتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کر لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں ایک ہی مشغولیت ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مشغولیت. نماز تو اصل میں اس چیز کا نام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 10 چیزوں کی طرف مشغول ہوں اور پھر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوں؟ روزہ اللہ کی عبادت ہے. یہ سمجھ کر آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ اب آپ عبادت میں مصروف ہو گئے. تو عبادت کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانے کی جدوجہد، یہ ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں.